نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. ماركة احد کے چند خاص پہلو, یعنی ماركہ احد جب ہوا تھا تو اس میں کچھ خاص باتیں, یعنی آپ کہہ لیں کہ واقعہ موٹا موٹا تو ہم نے سیکھ لیا پڑھ لیا, لیکن اب اس کے اندر سے کچھ چنی ہوئی باتیں. اب ہم اس مارکے کے خاص خاص قابل غور پہلوؤں پر ایک اجمالی نگاہ ڈالتے ہیں, اور یہ آپ کے لیے اتنا اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ جنگیں تو ہم نہیں لڑیں گے انشاءاللہ, لیکن اپنی زندگی میں ایسی باتیں سیکھ کر اور میدانوں میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے. نمبر ایک, سر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مورلز اینڈ لیسنز فرام غزوہ احد. پہلی بات کیا ہے کہ نظم اور ڈسپلن تحریکوں کی اصل طاقت ہوتا ہے. اس کو ہائی لائٹ کریں, نظم اور ڈسپلن تحریکوں کی اصل طاقت ہوتا ہے. تحریک کیا ہوتی ہے؟ حرکت میں آنا. ہم جب اللہ کے نام پہ نکلتے ہیں تو اس سے بڑی حرکت اور کیا ہوگی. تو یاد رکھیے کہ ہر وہ موٹیویشن, ہر وہ کوشش جس کا مقصد اسلام کو غالب کرنا ہو, اسلام کو دنیا میں پھیلانا ہو, مسلمانوں کا ایک اچھا رنگ روپ دکھانا ہو, اس کی سب سے بڑی طاقت نظم اور ڈسپلن ہے. ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچے ہوتے ہیں, ریسورسز ہی نہیں ہیں, سیٹلائٹ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. نہیں, ڈسپلن نہیں ہے. آپ دیکھیں کیوس پڑتا ہے تو چیز پڑی ہو نہیں دکھتی. جس گھر میں چیزیں بکھری ہوتی ہیں, کئی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, ملتی نہیں وقت پہ, اور جب ملتی ہے اس وقت ضرورت نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح ڈسپلن اور نظم ایک طاقت بن جاتا ہے. جو ہے وہ آپ کو دکھ رہا ہے, کتنا ہے, کہاں رکھا ہوا ہے, کیا ہے. تو ڈسپلن کو قائم رکھ کر لوگ اپنے وجود کے اعتبار سے دوسروں کے لیے باعث رحمت ہو جاتے ہیں. بڑے ہی قابل مبارک اور برکت کے لائق ہیں وہ لوگ جو ڈسپلن کو قائم رکھنے میں اداروں کی, تحریکوں کی, آرگنائزیشن کی مدد کرتے ہیں. اور پھر ہر قسم کے مقابلوں میں اس کی اہمیت اساسی ہے. اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. اساسی کیا ہوتی ہے؟ اساس کیا؟ اساسا, سورۃ توبہ, بنیاد ڈالنا, یعنی بنیادی حیثیت ہے. کیا پتہ چلا کہ زندگی کا کوئی بھی مقابلہ ہو, ڈسپلن بنیاد ہے. اور نظم اور ڈسپلن کی بنیاد اس اخلاقی صفت پر استوار ہوتی ہے جس کا نام صبر ہے. اس کو لکھیے ذرا, یہ ہے اصل میں اندر کا کی پوائنٹ. صبر نہیں ہوتا تو ڈسپلن نہیں ہوگا. سچی بات ہے, میں کیوں مانوں, جلدی میں ہوں, دیر نہیں, مجھے نہیں پتا. چلبلا پن جو ہوتا ہے نا, یہ دوسروں کے نظروں میں بھی آپ کو چھوٹا کر دیتا ہے. اور آپ اپنی زندگی کے کوئی بھی دو چار پوائنٹس یاد کر کے دیکھیے, آپ کے جو کیوس پڑا نا, وہ آپ کی بے صبری کی عزت پڑا تھا. یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, نہیں اب یہ ہو گیا, نہیں اب یہ ٹھیک ہو گیا. پانچ چھ منٹ کے اندر پورے گھر کو, بچوں کو, شوہر کو فون کر کرا کے عورتیں پریشان کر دیتی ہیں, اور بعد میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑا سا صبر, تھوڑی سی دیر. تو صبر لائیں گے تو نظم اور ڈسپلن آئے گا. یعنی اپنے اوپر اتنا قابو ہونا کہ خوف و نقصان اور مفادات کے مقابلے میں ثبات اور جماؤ برقرار رہے. ایک ایک لفظ ہے نا لکھنے کے قابل. اسلام کی جماعت چونکہ زیر تربیت تھی, یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت بن رہی تھی اس وقت, اور خصوصاً میدان جنگ کا اسلامی کردار مضبوط کرنے کے لیے ابھی تک تجربہ وسیع نہیں ہوا تھا, کیونکہ احد سے پہلے ایک ہی مارکہ پیش آیا تھا, اس لیے لغزش ہو گئی. کوئی بھی انسانی جماعت کسی نظریے پر نیا کردار تعمیر کرتے ہوئے لغزشوں سے بالکل محفوظ رہ کر کمال حاصل نہیں کر سکتی. ہائی لائٹ کریں اس کو. نئے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوں گی. آپ نے کبھی جب پہلی دفعہ کھانا پکایا تھا تو چاول گل گئے تھے؟ ہاتھ کو ماچس کی تیلی نے چھو لیا تھا؟ ہوتا ہے. روٹی ٹیڑھی ہوئی تھی, ٹھنڈے توے پہ روٹی ڈالی تھی, کڑک ہو گئی تھی؟ ہوتا ہے. آپ کے میں پہلے سے سیکھی سکھائی, مجھے تو ماں کے پیٹ سے سارا آ گیا تھا, تو پھر آپ کو یہاں تو نہیں ہونا چاہیے. پھر تو آپ کسی بک میں, ورلڈ ریکارڈ میں ہوتی ہیں کہ یہ ایک یونیک بندی ہے جس نے کبھی غلطی نہیں کی. صحابہ کرام سے احد میں جو لغزش ہوئی, یہ بشری تھی, فطری تھی, طبعی تھی. تو کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم غلطیاں نہیں کرتے, لیکن ذرا سی لغزش پر مشیت نے جماعت کو ایسا واقعاتی سبق دیا کہ جو محض واعظ اور نصیحت سے کبھی دلوں میں اتر نہ سکتا تھا. اس کو بھی ہائی لائٹ کر. مشیت کیا ہوتی ہے؟ مشیت رضا نہیں ہوتی, اس کا اپوزٹ ہوتی ہے. دیکھیے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ اس میں اس کی رضا شامل ہو. تقدیر کا ہر فیصلہ مشیت ہے. انشاء اللہ, ما شاء اللہ بما شیتا, یہ شاہ ہے اصل میں چاہت. مراد یہ کہ اللہ نے یہ کام کیا لیکن اللہ اسے راضی نہیں تھا. بات واضح؟ اس کی ڈیٹیلز ہم نے تقدیر کے موضوع میں بہت دفعہ پڑھی ہیں, پھر پڑھیں جا کر. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسے حالات سے لوگوں کو گزارتا ہے کہ جس کو اللہ بھی نہیں پسند کر رہا ہوتا, لیکن اس میں سبق ہوتا ہے. اور یہ بات کتنی خوبصورت ہے کہ اس میدان میں جا کر غلطی کرا کر وہ سبق سکھا دیا جو کلاس روم میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سکھا سکتے تھے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آپ ریسیپی لیتی ہیں, کوکنگ کلاسز لے رہی ہیں, ٹیچر آپ کو بورڈ پہ دکھاتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا, ویڈیو دکھا دیتے ہیں ایسے ڈالنا ہے, یہ پکانا ہے, اس کو ڈالنا ہے. کبھی غلطی ہوئی اس میں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا غلطی ہو. غلطی کب ہوگی؟ جب چولہے کو کھولیں گے, پھر پانی رکھیں گے, پھر وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑے ہوں گے. عملی میدان میں غلطیاں ضرور ہوتی ہیں, اور یہ سکھانے کا جو پروسیس ہے نا یہ بہت پر اثر ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں میڈیکل, پہلا سال وہ صرف آپ کو پڑھاتے ہیں, پھر دوسرے سال میں یا اس کے کم و بیش ارد گرد وہ آپ کو پریکٹیکل کرانے لگتے ہیں, پھر مردوں کو آپ کے سامنے کھول دیں گے, پھر آپ کو لیبس میں لے جائیں گے, ہاسپٹلس میں لے جائیں گے, مریضوں میں ملائیں گے. تو جو چیزیں کام کرنے کے دوران بندہ سیکھتا ہے نا وہ بہت پائیدار ہوتی ہیں. اس سبق نے یہ نقطہ بھی کھول کے سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نہایت بے لاگ طریقے سے کام کرتے ہیں, اور اگر ان کو توڑا جائے تو بہترین انسان بھی عقوبت سے بچ نہیں سکتے. یقین کریں ہر جملہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے, محاورتن بول رہی ہوں. کیا پتہ چلا کہ اللہ اپنے کام کر کے لیتا ہے. صحابہ کرام کا گروہ کیا تھا؟ قرآن ان کے گن گاتا ہے, رضی اللہ عنہم وردوان, لیکن اگر ان سے بھی غلطی ہوئی تو عقوبت. عقوبت کہتے ہیں سزا کی ڈانٹ, یعنی ایک ڈانٹ ہوتی ہے نا, ایک سزا ہوتی ہے پوری, ایک ہوتی ہے بس ڈانٹ ڈپٹ پیچھے لگا دینا عقیبہ سے. کیا پتہ چلا کہ دنیا میں اچھے لوگوں سے بھی جب غلطی ہوتی ہے تو اس کے سیکوینسز آتے ہیں. پھر اس مارکے پر قرآن نے مفصل تبصرہ کرتے ہوئے ان کمزوریوں پر شدید گرفت کی جو ابھی تک جماعت میں کام کر رہی تھی, ان کو صبر پر کاربند ہونے کی تلقین کی. آیت 125 کو نوٹ کر لیں, جا کے دیکھ لیجئے. ان کو مال و دولت کی سندی حوث سے اجتناب کی نصیحت کی جو سود خواری کا اصل سبب تھی, اور جس نے میدان جنگ میں مال غنیمت حاصل کرنے کا اضطراب پیدا کر دیا. ان کو اشارتاً سمجھایا کہ سود خورانہ ذہنیت کے ساتھ نہ صبر قائم رکھا جا سکتا ہے, نہ ضبط و نظم کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں, اور نہ کسی اعلیٰ نصب العین کے لیے تاریخی مارکے لڑے جا سکتے ہیں. اس نفسیاتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر سود خواری کو حرام کر دیا گیا. آیت 130 یاد ہے کون سی آیت ہے؟ لا تاکلوا ربا اضعافاً مضاعفاً, دگنے کا دگنا سود نہ کھاؤ. ان کو بتایا گیا کہ اسلامی انقلاب کی علم برداری تو ایسے لوگ کر سکتے ہیں جو سود کی کمائیاں سمیٹنے اور مال و دولت کی حوث میں پڑنے کے بجائے الٹا اپنے مال مقصد کے لیے خرچ کرنے والے ہوں, اور جذبات کی رو میں بہنے کی بجائے ان پر قابو رکھنے والے ہوں یا قابو رکھتے ہوں. آیت 134 سورۃ آل عمران, یہ دونوں کے نیچے ترجمے بھی لکھے ہوئے. آیت 125, بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3,000-5,000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اور آیت 130, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو, امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اور آیت 134 آل عمران, جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں خواہ یہ بدحال ہوں یا خوشحال, جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسرے کے قصور معاف کر دیتے ہیں, ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. 134 آل عمران. کیا پتہ چلا کہ غزوہ احد ایک ٹریننگ سیشن بن گئی. یہ اوپر سے آسمان سے جو ساتھ ساتھ آئے تھے اتر رہی تھی نبی پہ, یہ ٹریننگ سیشن تھا. अल्लाह ने एक बैटल फील्ड में छोड़ कर भेज कर सहाबा को उनसे गलती करवाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इंस्ट्रक्टर को भेजा कि जो उनकी उन गलतियों पे उनको पॉइंट आउट करता है। तो क्या पता चला कि गज़वे उहद की ज़िमन में ये भी सुना दिया क्या कि माल की मोहब्बत को दिलों से निकाल दो, क्योंकि माल ही था ना सामने। आज भी एक जुमला लिखिए, शायद किसी को फ़ायदा दे दे। जो गलती सहाबा से इज्तिहादी तौर पे मैदान उहद में हुई, आज वो गलती बहुत सारे मुसलमानों से हो रही है। मेरा जुमला समझ आया? वो तो एक उहद के मैदान में माल को देखकर लपके थे ना, आज का मुसलमान किधर लपक रहा? क्या आज हम ये गलती नहीं दोहरा रहे? नमाजें छूटती, जुम्मे छूटते, वक्त से वक्त बेवक्त की नमाजें और भी बहुत कुछ, क्योंकि दुनियावी मुफाद। तो हाईलाइट करें इसको कि ये भी सुना दिया कि जो कोई दुनियावी मुफाद हासिल करने के दर पे होगा, इसको जो कुछ यहाँ मिल गया सो मिल गया, आखिरत में इसके लिए कुछ हिस्सा नहीं है। ज़रा से इसको अपने ऊपर लें। कितनी दफ़ा तो हमारे इस पढ़ने पढ़ाने के रास्ते में हमारी दुनिया के तकाजे आ जाते हैं और उस वक्त हमें क्लास भूल जाती, फ़ायदे भूल जाते, सवाब भूल जाते। वो कहते हैं ना कि जानता हूँ सवाबे जोहद मगर तबीयत उधर नहीं आती, क्या करूँ? मुझे पता है इस काम का सवाब बहुत है, जोहद कहते हैं दुनिया से बेरग़बती का, पर मेरी तबीयत ही नहीं आती। आज हमारा ये हाल है। याद रखिए, यही है असल में तकाबुल, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ये हैं दो तकाजे, जब टकराते हैं ना फिर बड़ी मुश्किल होती है। और ये भी पता चल गया कि जो कोई दुनियावी मुफाद का नुकसान गवारा करके अपनी आकबत बनाना चाहे, इसकी कारगुजारी की कदर की जाएगी। आले इमरान 145 है ना। अल्लाह कोशिशों को ज़ाया नहीं करता, ये भी याद रखिएगा। अल्लाह सुबहाना ताला के पास ये सब कुछ। देखिए, अगर आपके एक हाथ में हीरे हैं और एक हाथ में कंकर है ना, हीरे भी रब नहीं देने आपको और कंकर भी रब ही नहीं देने आपको। आपका मेरा एक ही काम है, अल्लाह से जो मांगेंगे ले लेंगे। तो ना दुनिया बुरी है ना आखरत बुरी है, लेकिन मसला क्या है कि आखरत की कीमत पे दुनिया बुरी है। ये गलती सहाबा के लिए कोई आखरत की पकड़ का जरिया नहीं बनेगी इंशाल्लाह। दुनिया में अल्लाह ने एक झटका दे दिया। आज मैं और आप जब इस तरह के दोराहे पे खड़े हों तो क्या करें? मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि हम मॉरल्स ले रहे हैं ना, पढ़ नहीं रहे। पढ़ना क्या है, एक 10 मिनट में आप एक पेज पढ़ के आगे चले जाएं, लेकिन मॉरल्स लें। आप क्या चाहते हैं अपने लिए, वही मिलेगा आपको। आप अपना नसीब अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बदलवा सकते हैं, अपनी सोच बदल के। अल्लाह कोशिशों को ज़ाया नहीं करता, लेकिन वो एक दर्जा नीचे ज़रूर चला जाता है बंदा, चाहे थोड़ी देर के लिए हो। फिर एक और बात भी देखिएगा, साथ ही इनको ताकीद की कि एक चोट खाकर दिल शिकस्ता और अंदोहगी ना हो। तुमको आज अगर ये चोट आई तो कल दुश्मन को तुम्हारे हाथों कारी जख्म लग चुके हैं। किसी भी कशमकश और तसादम के दौरान में उतार चढ़ाव के दौर तो आते ही रहते हैं। यकीन रखो कि आखिरकार तुमको ही गलबा मिलना है। ये 139 और 140 है। अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम्हें चोट लगी तो पिछले साल दुश्मन को भी लगी, तुमसे दुगनी लगी। उनके तो 70 कैद हुए, 70 मारे गए, तुम तो सिर्फ 70 शहीद हुए हो ना। और दूसरी बात यह है कि तिल कलैया मनुदावे लुहा बैनन्नास, ये उतार चढ़ाव ये तो आएंगे। क्यों? कि अल्लाह तुम्हें आजमाएगा, लेकिन गलबा आखिर में तुम्हारा शर्त एक है कि ईमान होगा। फिर इनको साफ साफ आगाह कर दिया कि अल्लाह की रज़ा और उसकी जन्नत कुछ सस्ता माल नहीं है। आयतें याद आ रही हैं यहाँ, कौन सी हैं कुरान में? वसारिउला मग़फिरतिन, ये वो आयतें थीं कि जो अल्लाह के नबी की ज़ुबान से सुन सुनकर सहाबा के वो गिरे हुए हौसले बुलंद हो रहे थे और वो उठ उठ के फिर दोबारा मैदान जंग में भाग रहे थे। क्या बताया कि अल्लाह की रज़ा और इसकी जन्नत कोई सस्ता माल नहीं है। इस सआदत को वही लोग हासिल कर सकते हैं जो अल्लाह की राह हक में जाने लड़ाने वाले और सब्र व सुबात का मुजाहरा करने वाले हैं। یہی کٹھن آزمائشیں چھانٹ چھانٹ کر ان لوگوں کو نمایاں کرتی ہیں جو سچے ایمان سے مالا مال ہوں اور سچائی کے گواہ بننے کے قابل ہوں. 140 سے 142. آل عمران. ان کس مایوسانہ رد عمل پر گرفت کی گئی جو رسول خدا کی سچی محبت کی وجہ سے نمودار ہوا تھا؟ صاف صاف کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، ایک رسول ہیں، اور جیسے پہلے رسول وفات پا گئے ان کو بھی ایک نہ ایک دن تم سے جدا ہو جانا ہے. پھر یہ کیوں کر درست ہوگا کہ ان کے اٹھ جانے پر تم تحریک حق کی ساری بساط لپیٹ کے رکھ دو؟ یعنی لیڈر نہیں رہا تو ہمیں تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہو. آل عمران 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور اسے آگے کی آیت. تمہیں ان خدا پرستوں کا نمونہ سامنے رکھنا چاہیے جنہوں نے سابق تاریخ میں انبیاء کے ساتھ ہو کر جانے دیں اور باطل کے سامنے سر نگو ہونے پر تیار نہیں ہوئے. اللہ ایسے ہی صبر کیش لوگوں کو پسند کرتا ہے. آل عمران 142. آیتیں یاد آتی ہیں ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کی تعریفیں کی ہیں، ہر دور کے نبی، یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہر دور کے نبی کی جو ساتھی تھے وہ کیا تھے، ان کے اللہ تعالیٰ نے ادھر ان کے وصف بیان کیے ہیں کہ مشکلوں میں نہ وہ سست پڑے، نہ وہ ڈگمگائے، نہ انہوں نے نبیوں کو چھوڑ کر تنہا میدان میں اپنے آپ کو بچا لیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی تعریفیں پھر قرآن میں تھیں، ہیں اور رہیں گی. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ آل عمران سورت کی جان جو ہے یہ واقعہ ہے، احد ہے. کس طریقے سے کہا؟ آیت کا نمبر آپ نے سن لیا، اب آیت بھی سن لیجئے. کس طریقے سے یہ ساری آیتیں نازل ہو رہی تھیں؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. پھر آگے مال کی محبت دل سے نکالی. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. ترجموں کی تو نہیں ضرورت نا. اور اب جو بات چل رہی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو زخم لگے اور تم سے پہلے بھی تھے، لیکن تمہارے لیے رول ماڈل کون ہے؟ نبی کے وہ ساتھی کون؟ آیت 146. وَقَائِمٍ مِّن نَبِيش قَاتَلَ مَا هُرِبِّيُّونَ كَسِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا دَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. یہ بننا اپنے میں نے تین باتیں ہیں کہ جو بھی لوگ نبیوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، دیکھیں یہ بھی ایک نوٹ کرنے کی بات ہے، نبیوں کے بعد والوں کے لیے معیار بدل جاتا ہے کیونکہ ان کے سے وہ امیدیں بھی نہیں ہوتی. جیسے جو صحابہ رسول کا مقام ہے وہ تابعین کا نہیں ہے، جو تابعین کے وہ تبع تابعین کا نہیں، اور جو اس کے بعد کے لوگ تھے ان کا وہ بھی نہیں ہے. کسی کو نبی کی مائیت مل گئی، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس لیے پھر ایکسپیکٹیشن بہت اونچی ہوتی ہیں، کیونکہ بنیاد ہوتی ہے نا، تو بنیاد کمزور ہو گئی تو اوپر کیا بنے گا. تو فما وہنو، وہن نہیں ہے، سستی، دنیا کی محبت، اور وما داؤفو، ویکنیس، کمزوریاں، اور وما استکانو، ڈگمگاتے نہیں تھے حق کے معاملے میں، اور وما کان قولہم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا للقوم الکافرین. زبان پہ دعائیں ہیں اور عمل میں کوشش ہے، اللہ کو ایسے لوگوں پر رحم آ جاتا ہے. ان اصولی تلقینات کے ساتھ قرآن نے مسلم فوج کی اس حالت کا عبرت انگیز نقشہ جماعت کے سامنے کھینچ کر رکھ دیا جو نظم توڑ دینے کی وجہ سے پیش آئی. یہ بھی آیت آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے پورا منظر کیا نا پیش. اب میرا دل تو کہہ رہا ہے میں آپ کو دوبارہ عربی کی آیتوں کے ساتھ لے چلوں، لیکن امید کرتی ہوں کہ آپ کو وہ باتیں یاد ہیں کہ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، یعنی شروع میں فتح ہو گئی. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی. اس کو ہائی لائٹ کریں اور اپنے لیے اس جملے کو لکھیں. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے. یاد رکھیے، ابتدائی درجے کا جوش بڑا قیمتی ہوتا ہے. کسی تحریک، کسی ادارے، کسی جگہ کے ابتدائی لوگوں میں ہی اگر جوش نہیں ہے نا، تو بعد میں کوئی نہیں ہوگا. اسی لیے میں کہتی ہوں جو لینا ہے اللہ سے وہ ابتدائی دنوں میں لے لیں. جذبے، جوش، تبدیلیاں، कुरान के जिस हुक्म पे अमल करना कर ले। मैंने देखा जिन्होंने अमल कर लिया पहली दफा में कर लिया, उसके बाद 6 दफा भी पढ़ लेंगे तो कोई नहीं अमल होता, जिस पे नहीं करना नहीं करना। तो बड़ा कीमती होता है पहली दफा का कुरान जिंदगी में आना, ऐसी चीज को अपनी जिंदगी में जगह देकर अपने आप को लाए। जरा सा चंद सेकंड सोचें, हाँ हम सब पहली दफा कुरान पढ़ा तो कैसा लगा, फिर दोबारा मौका मिला तो कैसा लगा। कहीं ये तो नहीं कह दिया कि तीसरी बार अब बार बार हम कुरान ही सुनते रहे, हमें कुछ और भी पढ़ना। हम कितनी दफ़ा और सुनेंगे, हम ये तफसीर और कितनी बार सुनेंगे। देखिए रोटी तो नहीं कहते कि हम कितनी दफ़ा खाएंगे, हर कुछ अरसे बाद रोटी खाते हैं ना, ताकत मिलती है। तो कुरान आप 10 दफ़ा सुन लें आपको फिर भी एनर्जी मिलेगी। तो वो ज़िंदगी में एक असूल बनाएं, कुरान को सिर्फ इल्म के लिए नहीं, नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि ताकत के लिए भी लेना। कितना मज़ा आता है सहाबा के इन किस्सों को बार बार सुन के और पढ़ के, किस तरीके से अल्लाह ताला इनको लेके चलता है। और दूसरों के किस्से कहानियाँ पढ़ने से भी इंसान को अपने ऊपर फिक्र लग जाती है। कभी रिवर्ट्स की कहानियाँ पढ़कर देखिए कैसे वो ज़िंदगी में तब्दीलियाँ लाते हैं, कैसे अल्लाह लोगों को लेकर आता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि इंसान फिर अपने ईमान को दोबारा रिफ़्रेश कर लेता है। तो अल्लाह ताला यही कहते हैं कि जब तुमने कमज़ोरी दिखाई नंबर एक, फिर और अपने काम में बाख में इख्तलाफ किया, ये इख्तलाफ कब होता है, मर्जियाँ शुरू हो जाती हैं। खूब बोलते हैं, खूब डिस्कशंस, बैठ के आपस में इज्तमाई चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। ये चीज़ें हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वीक पॉइंट्स बन जाती हैं। तो जूं ही कि वो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, यानी माले गनीमत, तुम अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे। ज़रा से इस जुमले पे अब हम सब गौर करें ना, हम कब खिलाफ वर्जियाँ करते हैं अपने बड़ों की, जब हमारे सामने दुनिया का कोई मुफाद होता है। कोई ऐसा जो दुनिया का मुफाद छोड़ दे लेकिन हुक्म की अदूली ना करे। और मुझे ऐसे लोगों का तसव्वुर जहन में आ गया है, हमारी अपनी फैमिली के एक बुज़ुर्ग थे, औलाद अल्लाह ने दी भी बहुत और दी भी नेक, यानी आज उनकी औलाद में शायद 85ों हुफाज़े कुराम है। उनका हाल पता क्या होता था, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा लेकिन अपने हमारे अपने चूँकि अपने ही घर के ही लोगों में से बात थी तो वो सुनाते थे। बच्चे बाहर रहते थे सऊदी अरब, हर बच्चे को जवान होने पे 1 लाख रुपया देकर सऊदी अरब की किसी यूनिवर्सिटी में भेज दिया, कोई उम्मुल कुरा तो कोई मदीना यूनिवर्सिटी, जाओ पढ़ो और ख़ुद कमा के खाना, मैंने नहीं आगे से देना। तरबियत का अंदाज़ था। तो बच्चे जाते थे फिर छुट्टियों में वापस आते थे। अब देखिए जवान बच्चा, बच्चे से मेरा बच्चे नहीं है, जवान मर्द थे, शादीशुदा भी थे, वहाँ पढ़े फिर वहीं सेटल हुए, जो भी बाप को मिलने आते हैं, मिले मुले सब कुछ हुआ। अब वो दिन आ जाता था जिस दिन जाना है, बाप को पता होता था कि जाना है, इसकी फ़्लाइट का टाइम है। तो आखिरी दफ़ा जैसे मिलने बड़ों को आते हैं, वो बह जा, अच्छा अब्बा जी ठीक है फिर मैं निकलता हूँ, कोई लोड नहीं, बह जा। यकीन करिए हमारी भाभियाँ, मैं खुद सुनाती, उनके दादा थे और बड़े बड़े उलमा, आज भी अल्लाह ज़िंदगी दे, डॉक्टर फजल अली साहब के वालिद थे, एहसान अली साहब के वालिद थे। ये पत्ते बेटे की फ़्लाइट है और गुजरांवाले से उसने लाहौर जाना है, फिर वहाँ से फ़्लाइट लेनी है सऊदीया की, नहीं जाने देना, और बह जा हले थोड़ी देर। कहती थी हमारे अब्बू की और हमारे जो भी चचा, कई फ़्लाइटें दादा ने जान के हटवाई, क्योंकि बच्चों को एहसास दिलाना कि गल मनो। अब आप के आज का ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी नहीं होती, आपको क्या पता इससे क्या। और वो मुअद्दब औलाद देके बैठी हुई है, क्या अब अब्बा जी नहीं उठने दे, ये कैसे हो सकता है कि अब्बा जी कह दें अभी नहीं जाना तो हम जाएं। आप ज़रा सा अपने जहन पे सोचें, क्यों इज्जतें मिलती थी उनको और क्या हुआ। चले मिसाल, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट ही ज़ाया हुई होगी ना, करोड़ अरब पति लोग हैं आज वो। अल्लाह ने दीन की दौलत दी है तो दुनिया भी बड़ी दी है, सच्चे दीन के साथ दौलत दुनिया की कम कभी नहीं होती, वो मंगता दीन दूसरा ही होता है। याद रखिएगा अपनी ज़िंदगी में बादबा नसीब, जो जितना दबता है अल्लाह उसको उतनी आजिज़ी देता है। अल्लाह के नबी ने कसम खाई थी 3 बातों में, उसमें से एक ये थी कि जो जितनी आजिज़ी इख्तियार करेगा इल्ला रफ़ाहुल्लाह, अल्लाह उसको उतनी बुलंदियाँ देगा। सहाबा को ये बात समझ आ गई थी। और आप हैरत होती है ना, फिर वही देखें ऐसे लगता है कि ओहद हर दिन होती है। अल्लाह के नबी के सहाबा की ज़िंदगी की एक ओहद थी, हमारी एक दिन में कई ओहदे हैं, कितनी नाफरमानी है हमारी, आप ज़रा सोचें। इसके बावजूद वो है गफूर रहीम जो हमारे लिए फिर आसानियाँ कर देता है। تو پھر دوبارہ اس جملے کو سن لیجئے، فرمایا پھر وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا. دعا کریں اللہ ہمیں بھی معاف ہی کر دے، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. پھر یاد دلایا اگلی آئے، دیکھیے، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے تک کا ہوش تمہیں نہ تھا، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہا تھا. اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ملے، اور جو کچھ تمہارے ہاتھوں سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو. ملول کیا؟ دل میں ملال آنا، دل میلا ہو، بوجھ پڑنا. اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. آل عمران 152-153. اس تبصرے کو دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے معرکہ احد میں اسلامی فوج کے کردار پر ہو رہا تھا، اور پھر اندازہ کیجئے کہ دنیا کے جنگ جو حکمرانوں سے اس کا مزاج کتنا مختلف ہے. نہ سپاہیوں کے من پرچانے کا اہتمام، نہ انہیں خود فریبی میں ڈالنے کی تدبیر، نہ واقعات کی غلط تعبیر کرنے کی کوشش. یہ ایک بے لاگ کڑی تنقید تھی جس میں خدا پرستی کی رخ رچی بسی تھی، اور جس کا مقصود اخلاقی تربیت ہے. آپ کو یہ آخری جملے سمجھ آئے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لیڈروں کی طرح جھوٹی تعریفیں نہیں کر رہے تھے کہ چلو چلو کوئی بات نہیں میرا بچہ، چلو کوئی نہیں بچے ایسے کام کر ہی دیتے. نہیں، جو غلط تھا تو غلط تھا. مراد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں کی جھوٹی تعریفیں نہیں کی تھیں. دیکھیے، خاموش رہیے لیکن جھوٹی تعریف نہ کریں. اگلا خود ہی سمجھ جائے گا کہ اس وقت ان کا تعریف کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا. یہ جو ہم بعض دفعہ غلط کاموں پہ لوگوں کو پرچانا شروع ہوتے ہیں، ہاں ہاں نہیں ہمیں پتہ ہے، یہ تو پھر ہوتا ہی ہے، ہمیں آپ کی ساری مجبوریوں کا پتہ، اس سے خود فریبی میں ڈل جاتا ہے اگلا بندہ. اچھا ہاں میں یہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہی ہوگا. اور نہ واقعات کی غلط تعبیر کی کہ مثلا ہاں مجھے پتہ ہے تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ جنگ ختم ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی. سیدھی سیدھی بات ہے، بھائی یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. تو ایک لیڈر یا ماں یا کوئی بھی کوچ، اس کو اپنے ساتھیوں کی اچھی بات کو ایڈمائر کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ آج ایک تربیت کا باقاعدہ سبجیکٹ بن گیا ہے کہ بچے کو کب ریوارڈ دینا ہے اور کب پنش کرنا ہے. یہی چیز لیڈرز میں بھی ہونی چاہیے، کس بات پہ کس کی تعریف کرنی، کس پہ اس کو گھورنا ہے اور کس پہ بولنا ہے اور کس پہ چپ رہنا ہے. یہ بہت بڑی ضرورت کی چیز ہوتی ہے اگر آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں. تو لہٰذا خود فریبیوں میں ڈالنے والے جملے بول کر اگلوں کو اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو، یہ زیادتی ہوگی.